سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين. صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعجل فرجه. خداوند منان، قرآن مجید میں جس آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ بہت ہی معروف اور مقام حفظ رکھتی ہے. یعنی تقریباً صاحبان ایمان اور مجلس سننے والوں کو تو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ مع الصابرین. انا عربی ادب میں کسی بات پر تاکید کی دلالت ہے. کچھ حروف ہیں عربی زبان میں کہ جب وہ اپنے کلام سے پہلے لگ جاتے ہیں تو اس کلام کو یقینی بنا دیتے ہیں. خود اللہ کا کلام ہی یقین پر مبنی ہے، لیکن اصول زبان کو استعمال کرتے ہوئے اور اس اللہ کو اپنی بات کی اہمیت نہیں بڑھانی ہے، بلکہ ہماری سماعتوں کو اس کلمے کی وجہ سے زیادہ محترم سمجھنا ہے. بالتحقیق یا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، مع یعنی ہمراہی کے معنی میں آتا ہے، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہار گئے ہیں، یہ وہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے صبر کر لیا ہے تو وہ ناحق پر ہیں، بلکہ خدا اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے. لیکن خداوند عالم نے بشر کو بچانے کے لیے، کرامت بشر کو بچانے کے لیے، عزت بشر کو بچانے کے لیے سمجھدار انسان کو سہارا دیا ہے کہ وہ صبر کرے. ہر بات پر خاموش بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ کسی ناگوار بات پر اپنے ہوش و حواس سے خاموش ہو جانے کا نام صبر ہے. ایسا نہیں کہ دنیا میں جو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے جو کرتا رہے، لیکن صبر کے معنی یہاں پر یہ ہیں کہ ناگوار بات کو اللہ کے لیے برداشت کر لینے کا نام صبر ہے. اللہ کے لیے برداشت کر لینے کا نام صبر ہے. رسول اللہ پر لوگ پتھر بھی برساتے تھے، برے الفاظ بھی کہتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے. کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا. یہاں تک کہ آپ نے رسالت کا اعلان کر دیا، صحابیت ساتھ تھی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا تھی، وہ اپنا کچرا جمع رکھتی تھی اور جب آپ گزرتے تھے تو وہ اسی وقت کچرے کو پھینکتی تھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ مثلا میں ایسا کروں جس سے توہین ہو۔ صحابیوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو نہیں مانتی، آپ مان جائیے، آپ اپنا راستہ بدل لیجیے۔ جبکہ رسول اللہ نے کبھی کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ صحابیوں نے بجائے اس کے کہ اس کو کچھ سمجھاتے یا رسول کے صبر سے صبر سیکھتے، مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا راستہ بدل لیجیے۔ رسول نے فرمایا، میں راستہ بدلوانے آیا ہوں، اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے، صلی اللہ جبکہ ہوتا ہے آج کل ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ سمجھتے بھی ہیں بولتے نہیں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ہزار فلائٹوں کو کیسے طے کیا جائے گا، اگر چاند کے حساب سے چلیں گے تو ہوٹل کا اتنا نقصان ہو جائے گا، فلائٹ کا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کیلنڈر کو ناسا سے بنوا لیا جائے، جہاں پر مسلمان تو ہوں لیکن چاند کا انتظار نہ ہو، اور پھر حج کو اسی حساب سے مینیج کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، دو دن پہلے حج ہو جاتا ہے، ایک دن پہلے حج ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی چاند نظر آ جائے تو جمعے کے دن عید کی وجہ سے ایک دن پہلے کر لی جاتی، کہ ایک روزہ قضا کر لیا جائے کہ حکومت پہ بھاری نہ ہو جائے۔ اللہ کے چاند اور اس کے اصولوں کا احترام نہیں ہے، بلکہ حکومت پہ جو چیز بھاری ہو جائے تو اس حساب سے۔ اب بہت سے ان کو دیکھ کر، ایک جگہ گزر ہوا تو دیکھا کہ بیچارے مولانا مولوی صاحب کی پٹائی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بھائی کیوں ہو رہی ہے یہ؟ کہا، انہوں نے ہمارے روزے توڑوا دی۔ بولا، کیوں؟ بولا، یہ افطار سے آدھے گھنٹے پہلے کھا رہے تھے، ہم نے سوچا ہم بھی کھا لیں، جب سب پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے تو کہنے لگے میری تو طبیعت خراب تھی اس لیے میں روزے سے نہیں تھا۔ تو بقیہ نے جو ہے ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر روزہ کھول لیا۔ تو بعض لوگ تو چاند کہیں کا ہو جائے تو اس کو دیکھ کر عید منا لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اصول، جب اللہ نے اس کو چاند کے مہینے سے چلایا تو چاند کے مہینے سے ہی چلے نا یہ، سمجھ رہے نا؟ کیونکہ لوگ تو جھگڑا کرنے آتے ہیں ہر بات پہ، چاہتے تھے کہ قرآن مجید کو جو ہے نعوذ باللہ ثابت کریں کہ یہ ہر بات سچ نہیں بولتا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے حساب سے جو ہے اصحاب کیف کتنا سوئے؟ قرآن کے اعتبار سے جو ہے 309 سال سوئے ہیں، اور کہنے لگے کہ نہیں، ہماری کیلکولیشن تو 300 سال بتاتی ہے۔ جب اپنی کیلکولیشن کو اور چاند کی کیلکولیشن کو دیکھا تو ہر 100 سال میں 3 سال کا فرق آتا ہے، ہر سال میں 300 سال کا فرق آیا تو 100 سال میں 3 سال کا فرق آتا ہے، تو 300 سال میں کتنا آئے گا؟ 900 سال کا۔ یعنی خود وہ ہے نا، تجھ کو راکٹ کی قسم چاند پہ جانے والے، سچ بتا حق پہ میرا دین مبی ہے کہ نہیں؟ تیری سائنس نے خود کر دیا قائل تجھ کو، اب بھی معراج پیغمبر پہ یقین ہے کہ نہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ کہتے تھے نا بھائی، اوپر تو جا ہی نہیں سکتا انسان، یہ تو روحانی ہوئی ہے معراج، جسمانی نہیں ہوئی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو ہمارے یہاں پہ روحانی اور جسمانی کا چکر ہی، چونکہ ہم ان کو جسم مانتے نہیں، ہم تو نور مانتے ہیں۔ جھگڑے تو وہاں ہیں کہ جہاں جسم مانے جاتے ہیں، ہم تو ان کو سراپا نور مانتے ہیں۔ احسان ہے کہ انہوں نے اس بشریت کو قبول کیا تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے، یہ احسان ہے ان کا، یہ کمالات ہیں ان کے کہ انہوں نے اگر کسی چیز کو قبول کر لیا۔ تو مثال کے طور پہ ہمارے کانوں سے میں سنائی دیتا ہے نا، کانوں سے، اگر کانوں سے آواز سنائی دیتی تو فضاؤں میں کتنے ریڈیو اسٹیشن کی آواز جا رہی، ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ اگر آواز ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ آواز نہیں ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ ہمارے کان صحیح نہیں ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، نہیں مولوی صاحب آپ نہیں سمجھیں گے، اصل میں جو ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ آوازیں جو ہیں نا، وہ کسی پیکٹ میں بھیجی جاتی ہیں، امواج پہ موج ویوز بنا کے بھیجا جاتا ہے ان کو، और फिर एक सिस्टम ऐसा होता है कि जो इसके मिजाज को समझता है, रेडियो का, रेडियो में आया था ना कि रेडियो में हम सोचते थे छोटे छोटे आदमी होते हैं इसके अंदर, कहाँ से आवाज़ें आती, तो कहने लगे नहीं इसका रेडियो का मिजाज, दो सिस्टम होते हैं रेडियो में, एक वो होता है कि जो ये वेव्स के निज़ाम को समझता है और उसको लेता है और फिर आपके मिजाज के मुताबिक उसमें एक स्पीकर होता है, वो उस मिजाज में ढालता है और आप तक आवाज़ को पहुंचाता है। समझ रहे ना, ये बात तय हो गई कि दो मिजाज होने ज़रूरी हैं, वरना ये है यही नज़र ना आए हमें, ये सुनाई नहीं दे कुछ आवाज़ें, चिल्लाते रहो कितने भी स्टेशन से, फिर सही हो जाता है। ऐसा होता तो फिर झूठी खबरें तो कम से कम ना आती, कोई ऐसा सिस्टम बनता कि जिसमें सारी खबरें आएँ और वो सच्ची बन के इधर आएँ। समझ ना, तो कहा कि रेडियो का निज़ाम मिजाज ऐसा है कि ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसमें जो है वो नूर वाला हिस्सा भी पाया जाता है जो उससे वाकिफ़ है, और फिज़िकल हिस्सा भी पाया जाता है जिसको स्पीकर कहते हैं, जो हमारे कानों से के मिजाज से वाकिफ। तो कहते हैं यही मिजाज नबूवत है कि वो अल्लाह के रूहानी सिस्टम को भी समझता है कि रूहानी पैगामात को ले और हमारे लिए उस पैगाम को कुरान की आयत की शक्ल में पेश करे। समझ रहे ना, तो मैसेंजर के माना ही पैगंबर के माना, नबी के माना खबर लाने वाला, इसी वजह से है कि खुदा का रसूल नूरानी मिजाज को भी समझे और बशर के मिजाज को भी समझे। अब नूरानी मिजाज के लिए नूर का होना ज़रूरी, बशरी मिजाज के लिए बशरी हिस्से का होना ज़रूरी। इसमें उनकी अहमियत कोई कम नहीं हो रही है कि उनकी अहमियत कम हो गई, बल्कि ये समझ लो ये और एहसान है कि उनकी अहमियत, कि उन्होंने अगर बशरी लिबास को पहना तो कम से कम उनका मज़ार तो है जहाँ पर हम जाके कहते हैं हमारा नबी यहाँ है। वरना हज़ारों मज़हब ऐसे हैं जो हवाओं में हैं, ना जिनके दीन लाने वालों का पता है, ना उनकी कोई कब्रें हैं, ना उनका कोई निशान है। हम इतना तो कह सकते हैं कि खुदा का रसूल यहाँ पर था, क्योंकि बात को हमारे, हमें समझाने के लिए इस दुनिया में आने के लिए, आपने देखा होगा कि अगर मुझे डेजर्ट का सफ़र करना है और आप मुझे जो है बोट दे दें कि आप ये कश्ती लीजिए हो जाइए, तो वो भी वहीं मैं भी वहीं बैठ तो जाऊँगा, लेकिन वो कश्ती भी वहीं, वो कहे ले तो जाऊँ मौली साहब चलूँ कैसे, ना पहिए हैं ना कुछ है। लेकिन अगर मैं दरिया का सफ़र करूँ और मुझे कहें ये है स्कूटर ले जाइए, बहुत तेज़ चलता है, तब भी कुछ नहीं, मैं भी वहीं और वो स्कूटर भी वहीं, बल्कि हम दोनों ही पैंदे में। समझ रहे ना, तो जिस जगह की ट्रेवल की जाती है वैसा ही कन्वेंस चाहिए। अगर रूह को इस दुनिया का ट्रेवल करना है तो यहाँ का मिजाज का जिस्म चाहिए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, पैगंबर ख़त्म मर्तबत ने यही वजह है कि आपने अगर अपने आप को या खुदा के रसूल ने अगर इस बशरियत के लिबास को, लेकिन ऐसा नहीं तो अज़ीज़ाने गिरामी हमारी हिदायत के लिए परवरदिगार आलम ने अम्बिया इकराम को भेजा और उन नूरानी हस्तियों को भेजा जो इस नूर के तमाम कमालात को हम तक पहुँचाएँ। लोग तो मानने को तैयार नहीं हैं कि ये नूरानी हो सकते हैं। एक मरतबा लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आज़माया और कहा कि या अली अलैहिस्सलाम आप हमारे यहाँ पे दावत पे आइएगा। मौला मोमिन, क्योंकि जब रसूलल्लाह ने हदीस फरमाई ना कि मोमिन की दावत को ठुकराना नहीं चाहिए, तो कहा अभी पता चल जाएगा अली हमें मोमिन मानते नहीं मानते। अली तो किसी को बुरा नहीं मानते, अगर इसको सही मानते रहोगे तो सारी बातें सही होती रही। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। दूसरे ने कहा कि अली, मौला समझ गई आज़माने के लिए, बोला मैं आ जाऊँगा। तीसरे ने कहा अली आइए। जैसे करते करते सब ने दावत दे दी, कहा कि देखो आज देखते हैं अली क्या करते हैं, पता चल जाएगा। वो कहेंगे ना मेरे को देर हो रही है तो समझ जाएंगे ये कहीं जा रहे हैं। हज़रत अली अस्सलाम, इनके भी दावत, उन पे भी दावत, उन पे भी दावत, सबके खा के अब अगले दिन मस्जिद में मसला हुआ कि भाई क्या हुआ। बोला अली तो मेरे घर मेहमान थे। वो बोले नहीं नहीं तुम झूठ बोलते हो, अली मेरे मेहमान थे। अब चले थे उनको झूठा ठहराने, आपस में मस्जिद नबवी में लड़ाई होने लगी। वो बोले कि अरे कब्बर तुम्हारे मौला कहाँ थे बताओ। कहा मौला तो कल मेरे साथ थे। सलमान ने कहा अरे अली तो मेरे मेहमान थे। अब सब पुकारे कि भाई मेरे मेहमान थे, मेरे मेहमान थे, चलो रसूल अल्लाह के पास चलते हैं। रसूल अल्लाह बोले कि भाई अली तो कल मेरे साथ थे। जिब्रील से पूछा या रसूल अल्लाह आप सब सही हैं, अली तो मेरा उस्ताद मेरे साथ था। अब अजीज़ आने गिरामी ये मसला क्या हुआ, उस वक्त के मुसलमानों के तो समझ में नहीं आता अगर आज हमने ये टीवी ना देखा होता, पता चला न्यूज़ आ रही है, हमने कहा भाई ये न्यूज़ कल चली होगी CNN की, वहाँ से हमारे वहीं से चलती है, कहा ये कल वहाँ से चली होगी, ये भी हमारे साथ साथ आई है, आने में इसको कम से कम 2.5 घंटे तो लगे होंगे। फिर कहा दूसरे शहर के, कहा कल वहाँ पे वहाँ जाती होगी, फिर वहाँ जाती होगी। कहने लगे नहीं मौली साहब, ये सब जगह एक साथ जाती है। बोला कैसे जाती है? बोला आप समझते नहीं है, नूर का निज़ाम बड़ा अजीब होता है, नूर का निज़ाम बड़ा अजीब होता है, वो आने वाहिद में पूरी दुनिया में जा सकती है। तो बस यही तो बात समझानी है अज़ीज़ाने गिरामी कि भाई नूर के निज़ाम को समझते भी और मानते नहीं हो, नूर के निज़ाम को समझते भी हो और मानते भी नहीं हो, कि जब एक हमारा बनाया हुआ सैटेलाइट नूर का इस बात पे कादिर है कि एक ही इंसान को जो स्टूडियो में बैठा है उसको हज़ारों जगह आने वाहिद में दिखा दे, आने वाहिद में दिखा दे, तो फिर खुदा नूर मुतलक है, कमाल मुतलक है, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपने वली को कहीं और दिखा दे? ऐसा नहीं हो। बहुत झगड़े होते हैं, कहते ये तो मजाक करते हैं, ये एक अपने इमाम को एक लेटर लिखते हैं, वो आटा खा जाती है मछली और लेटर वापस आ जाता है, मजाक है इनका तो, मजहबी मजाक है। हंसते हैं बहुत से लोग अरीजे पे। हमें एक दिन फैक्स कराने का, मैंने कहा भैया ये फैक्स भेज दो, उन्होंने भेज दिया, कहने लगे पैसे दीजिए फैक्स आपका गया। मैंने कहा कहाँ गया भैया, ये इधर से गया उधर वापस निकल गया, हमें तो वहाँ पहुँचाना था। बोला अरे भाई पहुँच गया। हमने कहा नहीं, हम कैसे मान लिए, तो इधर गया था उधर आ गया वापस। बोला नहीं हमें तो पहुँचाना था। कहने लगे भाई कैसे पहुँचाएं? बोला आप मालूम करें फ़ोन करके ज़रा। अब हमने फ़ोन किया तो कहने लगे हाँ साहब आपका फैक्स मिल गया है। तो भाई ये भी फैक्स ही है और क्या है, हम अपने इमाम को तुम्हें दिखाने के लिए भेजते हैं, वरना हमारे अरीजे तो हमारी ज़बानों पर लिखे हुए हैं, हम अपनी ज़बान से मांगते हैं। और अरीजे का सिस्टम ही इसलिए है कि हम मुकर जाते हैं ज़बान से, अगर हम कह तो देते हैं काम हो जाता है, तो ये कहते नहीं है कि हमने कहा था, लिख कर हम ये सनद बना लेते हैं कि मौला, चूँकि हर चीज़ का जवाब आना ज़रूरी नहीं होता है, हर चीज़ का जवाब आना ज़रूरी नहीं होता है। आपने अपना यूटिलिटी बिल जमा कराते हैं नहीं, पानी का बिजली का, बस पैसे दे दिए, कभी रसीद आती है आपके पास? वो बिजली नहीं कटती है, यही आपकी रसीद है, समझ रहे हैं ना? बहुत सी चीज़ों के बिल नहीं आते, काम हो जाता है, ये कंटिन्यू है या ड्यू लिखा हुआ ना आए तो इसका मतलब है कि हमारे पैसे पहुँच गए। हमने अपने मौला से कुछ मांगा और उन्होंने दे दिया, तो ऐज़ाने गिरामी यही हमारी रसीद है। अब हम इतने स्पेशल नहीं है कि वो आकर ये बताएं भैया ये काम कर दिया तुम्हारा, काम सबके होते हैं, इनकार नहीं करना चाहिए, काम सबके होते हैं, लेकिन हम क्या है अपनी ज़बान से मुकर जाते हैं। इस वजह से अरीज़े का कि सुन्नत को डाला गया कि आप अपनी बात को अरीज़े में लिखें। और अरीज़े के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप जब अरीज़ा लिखें तो 3 मरतबा सलवात पढ़ के कलम पर दम कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसके बाद लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली इबारत ये हो। दूसरी लाइन हो अस्सलामु अलैका यबना रसूल यबना फ़ातिमा ज़हरा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ये लक़ब बहुत ही ज़्यादा कुनियत पसंद है कि उनको यबना ज़हरा कहकर पुकारा जाए। अस्सलामु अलैका यबना ज़हरा सलाम यबना फ़ातिमा ज़हरा सलाम। तीसरी लाइन लिखे या अबा सालेह अल महदी। इमाम को ये वाली कुनियत बहुत पसंद है, अबा सालेह अल महदी अदरिक नहीं। ये लिखने के बाद आप अपना अरीज़ा लिखें, और अरीज़े के माना ही हैं दरख्वास्त के, अरीज़ा हुक्म को नहीं कहते हैं, अरीज़ा कहते हैं दरख्वास्त करने को। जब आप अपनी दरख्वास्त कर दें तो फिर उसमें ये कहें कि मौला मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन आप साहिब अम्र हैं, जो मेरे हक़ में बेहतर हो उसको अंजाम दीजिए। अगर हम अपने उमूर उनके हाथ में डाल दे देंगे तो हम तो महदूद सोचते हैं, वो महदूद नहीं सोचते, वो महदूद नहीं सोचते हैं, वो बहुत अच्छा सोचते हैं। अब हर वो चीज़ जो हमारे हक़ में अच्छी है वो पूरी होती है। और उसके बाद एक दुआ आखिरत की ज़रूर मांगे। हमारे तमाम इमामों से मांगने का तरीका ये है, उन्होंने अल्लाह से मांगने में ये कहा है कि जब दुनिया मांगो तो आखिरत की कम से कम एक दुआ ज़रूर मांगो, क्योंकि हकीकत आखिरत है। आप अरीज़ा लिखिए इस तरह से, और फिर उसके बाद आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मेरा नंबर हसनैन भाई से ले लीजिएगा, बताइएगा अगर कबूल ना हो। अरीज़े की टर्म्स हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हर वो चीज़ चाहते हैं जो हम चाहें, ऐसा नहीं होता है। तो ऐज़ाने गिरामी अइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम हमारी मेहनत अपनी मेहनतें उन्होंने हमारी इंसानियत को कमाल पर पहुँचाने के लिए अंजाम दी। اور انسانیت پہ کو کمال پر پہنچنے کے لیے، انسان کو دیندار بنانے کے لیے، انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جو راستے تھے وہ بیان کیے، اور ان میں سے جو راستے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، گزشتہ سال میں نے مجلس پڑھی تھی، ان الانسان لفی خسر، ایک ہوتا ہے نقصان، ایک ہوتا ہے خسران. نقصان اسے کہتے ہیں جو پروفٹ میں ہوتا ہے، اور خسران اسے ہوتا ہے جو اصل میں ہوتا ہے. جیسے دکان میں آگ لگ جائے تو اس کو نقصان نہیں کہیں گے، نقصان تو آپ کو پروفٹ نہیں ملا اتنا، اس کو کہتے ہیں نقصان. عربی میں خسران کہتے ہیں کہ جو آپ کی اصل کو بھی لے کے چلا جائے، اس کو خسران کہتے ہیں. اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کے امام کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس میں بھی صبر کو جمیل مانا ہے، اس میں بھی صبر کو. ایک صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کو اللہ نے مختلف طریقے سے قرآن مجید میں 70 مقام پر بیان کیا ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ 70 عربی میں جو ہے مبالغے کے لیے استعمال ہوتا، نہیں، باقاعدہ 70 مقامات پر اللہ نے اچھی صفات اور تعریف کے ساتھ صبر کرنے والوں کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں صبر کے ذریعے انسان کی اعلیٰ اخلاقی بلندی کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان اخلاق کا بلند ہے تو آپ اس کا صبر دیکھیں، آپ اس کا صبر دیکھیں. اگر آپ کسی کے پڑھے لکھے ہونے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا علم اس میں راسخ ہو گیا ہے نہیں، تو آپ اس کو پریشانی کے حال میں دیکھیں، وہ صبر کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. جانے گرامی، آرام میں تو سبھی جو ہے بہت سکون سے رہتے ہیں، سمجھ رہے نا، لیکن ذرا سی جب مصیبت اور مشکل آتی ہے اس وقت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی کون ہے. بہت بڑے بڑے بہت بڑے بڑے مؤدب مہذب، یہ تمام کی تمام چیزیں، تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق اور اخلاق کی بلندی کی کسوٹی جو ہے وہ ہے صبر. کہ انسان کو مصیبتوں میں دیکھو، اگر مصیبتوں میں صبر کرتا نظر آئے تو یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جوان مردی، اگر کسی انسان کو قول و فعل کا پابند دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں صبر کا مادہ دیکھو. کہ اگر اس کو آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ وعدے کا بڑا سچا اور پکا انسان ہے، بڑا دلیر اور شیر ہے، تو شیر دلیر صبر کے ذریعے اس کی شناخت اللہ نے بتائیے. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ صبر جو ہے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی معراج ہے. اللہ نے صبر کے ذریعے انسان کو معراج عطا کیا، ورنہ خدا کا رسول کہہ چاہتا کہ جس طرح سے جو ہے حضرت نوح نے 960 سال تبلیغ کی، اور جب ان کو بہت ستایا بہت ستایا، بہت گریا کیا، صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے، آخر صبر کا دامن چھوٹ گیا اور کہا خدایا ان سے بدلہ لیں، اس پہ بھی اللہ نے جو ہے ایسے کام نوح کو سونپے تاکہ بتا دے کہ میرا نبی جو اگر اپنی پریشانی کو بیان بھی کر رہا ہے اور بد دعا بھی کر رہا ہے تو اس کے صبر کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ان کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے بدلہ لے، لیکن میرے مقابلے میں آج بھی یہ مقام صبر پر ہے. حضرت نوح سے کیا کہا اللہ نے؟ اچھا نوح یہ بیج لو اور یہ بو دو، جب درخت بن جائیں تو پھر میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. جب اس کے درخت بن گئے تو کہا کہ جب یہ سوکھ جائیں تو ان کو کاٹنا، جب یہ سوکھ گئے تو کہا اب ان کے تختے بناؤ، جب تختے بنائے تو کہا اب اس سے کشتی بناؤ، جب اس سے کشتی بنائی تو پھر اس کے بعد کہا نوح اب بھی دیکھو سوچ لو کیا کرنا ہے. کہا خدایا اب تو ان کو برباد اور تباہ کر دے. بس اللہ نے کہا کہ میرا نبی زمین و آسمان سے کہا کہ میرا نبی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے. ان کا نام نوح نہیں تھا، ان کا نام عبدالغفار تھا، حضرت نوح کا نام عبدالغفار تھا، لیکن رونے کی وجہ سے ان کو نوح کہتے تھے. بہت نوحہ پڑھتے تھے، بہت نوحہ پڑھتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اس لیے نوح کا. تو زمین و آسمان سے بارش ہوئی اور نتیجہ کیا ہوا؟ طوفان. یعنی دنیا دوبارہ سے بسائی گئی، جو بچ گئے تھے انہی کے ذریعے دنیا بسائی گئی. اور آج کی اس دنیا کے بارے میں تو میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اس دنیا سے جی گھبرا گیا، ایک نئی دنیا بنا خاک در شبیر سے. یہ سبق ملتا ہے ہم کو حضرت شبیر سے، رشتہ عزم و عمل کٹتا نہیں شمشیر سے. اے میرے اللہ، اس دنیا سے جی گھبرا گیا، ایک نئی دنیا بنا خاک در شبیر سے. فیضان کرام، اس دنیا کا علاج تو حضرت خدا بند عالم نے اس دنیا کو تباہ اور برباد کر دیا، تو معلوم یہ ہوا 960 سالہ تبلیغ کے بعد بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے کا نتیجہ ہے طوفان، اور رسول اللہ کے 23 سالہ تبلیغ میں صبر کا نام ہے اسلام. جب نوح کے ایک اشارے پر تباہی اور بربادی آ سکتی ہے تو کیا رسول آخری رسول ختم المرسلین کے اشارے پر نہیں آ سکتی؟ ایک دعا پر دنیا تباہ و برباد ہو جاتی. نہ صرف آپ نے صبر کیا بلکہ کیا کہا؟ خدایا میرا صبر تو ہے ہی، میں اس کو ان محفوظ ہاتھوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاں، اور مقابلے میں، جب تک مقابلے میں کوئی مد مقابل تازہ کوئی طاقتور نہ ہو اس وقت تک مزہ ہی نہیں ہے. تو خدا نے کہا کہ بد دعا تو دور ہے، خدایا اس امت کو امت مرحومہ قرار دے دے، رحم شدہ امت، کہ اب تو اس پہ عذاب نہیں کرے گا، کیونکہ میرے جو اس دین کو سنبھالنے والے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اپنے صبر سے اس دنیا کو مضبوط بنا دیں گے. تو عزیزان گرامی، کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ نہیں ہوا، کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ نہیں ہوا. آپ اگر اندازہ لگائیں کہ اگر بیعت نہیں کی تو مار دینا کافی تھا، وہ یہی تو کہا تھا یا سر دے دو یا بیعت کر لو، بیعت نہیں کہ اس کے انکار کے بدلے میں سر کاٹ لیا. لیکن سروں کو کاٹنے کے بعد، جان و تن میں جدائی کرنے کے بعد، سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دینا کس بات کی نشاندہی ہے؟ کہ کینہ اتنا زیادہ تھا اچھائی کے مقابلے میں، بغض و حسد اتنا زیادہ تھا کہ لاشوں کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی، ان کو پائمال کیا گیا، ان کے بھی لباس اتار کے لے جائے گئے، ان کے ساتھ ظلم، ان کو دفنانے نہیں دیے، ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا. جبکہ عرب کے اس ماحول میں سب سے بری بات جو مانی جاتی تھی وہ تھی کہ عورتوں پہ حملہ کرنا، عورتوں پر ان کو اسیر بنانا، یہ بہت بری بات مانی جاتی تھی. اور اس زمانے میں بھی کبھی آزاد گھرانے کی عورتوں کو اسیر نہیں کیا جاتا تھا، آزاد گھرانے کی عورتوں کو کنیزی میں نہیں بیچا جاتا تھا، کنیزوں کا تھا. اگر اس آقا نے نکال دی، آقا مر گیا تو یہ کنیز اور غلام بیکار ہو گئے، ان کو کون کھانا دے گا، لہٰذا ان کو دوسرے کو بیچ دیا جاتا تھا تاکہ ان کے پیسے لے لیے جائیں. لیکن آزاد گھرانے کی عورتوں کو اور مردوں کو کنیزی اور غلامی میں بیچنے پر اسلام نے کبھی اجازت، نہ اسلام سے پہلے اجازت تھی اور نہ خود اسلام میں اجازت تھی. اسلام میں تو خود انسانوں کو بیچنے کی ہی اجازت نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں اس برائی کو ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا الگ الگ طریقے سے ان کو آزاد کرایا گیا. روزہ نہیں رکھو گے تو اتنے غلام آزاد کرو، حد چھوڑ دو گے تو اتنے غلام آزاد کرو، یعنی آزادی کی بات کی ہے. کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو 10 آدمیوں کو غلام بناؤ گے، کہیں نہیں لکھا تھا، آزاد کرنے کا لکھا تھا. اور اسلام نے تو کفر اور ایمان میں بھی اس بات کو نہیں رکھا تھا. جب کچھ لوگ پکڑے گئے جنگ میں، ان کو پکڑ لیا گیا، کفار مکہ کو، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہمیں محمد عربی کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اب تو صاحب ان کو مسلمان ہاتھ باندھ کے لائے. رسول نے کہا ان کے ہاتھ کیوں باندھ رکھیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ اسیر ہیں. کہا اسیر کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے قبضے میں ہیں، یہ اب ہماری ذمہ داری ہیں، یہ ہمارے قبضے میں، یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ان کا خیال رکھو. تو کہا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو مارا ہے. تو کہا کہ یہ طے ہے، کوئی گواہ ہے کہ انہوں نے ہی مارا ہے؟ یہ پکڑ میں آ گئے، حملہ سب نے مل کے کیا تھا. تو خدا کے رسول کے سامنے لایا گیا، کہا کہ آپ ان کو سزا سنائیے. آپ نے فرمایا تم میں سے پڑھا لکھا کون ہے؟ تو کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. کہا اگر 5 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ گے میں آزاد کر دوں گا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیں مارا جائے گا، لیکن یہاں پہ تو مسئلہ ہی دوسرا تھا. کہا کہ وہ دین جس میں علم کی اتنی منزلت ہو تو اس کو چھوڑ کے جانا بیکار ہے. لہٰذا کہا یا رسول اللہ ہم ان کو پڑھائیں گے بھی اور ہم یہیں رہیں گے، اب ہم آگے جانے والے نہیں. لیکن جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے ان سے پوچھا تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اگر ہم ایمان لائیں تو کیا ہمارے لیے یہ شرط آتی ہے؟ کہا کہ ایمان لاتے ہو تو تمہیں حق ہے یہاں پر رہو جس طرح سب رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جہاں پر مارنے کا تصور سے نہیں بلکہ حیات کے تصور کے ساتھ پیغمبر اسلام نے لوگوں کو سزائے نہیں تھی، تو وہ نبی ہمارے لیے بھیجا، تو وہ صبر کا ہمارے لیے معیار. تو 70 مقامات پر پروردگار عالم نے اس کی تعریف کی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور صابروں کو اس بات کی بشارت دی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. اللہ نے صبر کرنے والوں کو اس بات کی بشارت دی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. روز قیامت آواز دی جائے گی کہ تم میں سے صابرین کون ہیں، تو جو صابرین ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے ان کو کہ انہوں نے دنیا میں اس لیے ظلم اس کو برداشت کیا کیونکہ یہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ وہ صحیح اس کا انصاف دے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب صلوات پڑھے محمد و آل محمد, جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا صبر کے سلسلے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو صبر کی تعریف میں آپ نے بیان فرمایا کہ صبر کی مثال ایمان میں ایسی ہے جیسے جسم کی مثال سر کے ساتھ. جس طرح سر کے بغیر جسم ادھورا ہے, اس طرح صبر کے بغیر ایمان ادھورا ہے. ایمان کا ستون صبر کو بتایا ہے. اے جان گرامی, اگر اس چیز پہ ہم غور کریں, اب ہم سوچتے ہیں کہ صبر صرف مصیبتوں پر ہے, نہیں, ناگوار باتوں کو اللہ کے لیے برداشت کر دینے کا نام صبر ہے. ہر مجبوری کا نام صبر نہیں ہے, مجبوری کا نام صبر نہیں ہے. اب صبر کہاں کہاں کیا جائے, ہر صبر کو کیا خداوند عالم صبر کہتا ہے؟ نہیں, کہتے ہیں کہ عبادتوں میں صبر, عبادتوں میں صبر. عبادتوں میں مولوی صاحب صبر کیسے ہوتا ہے؟ کہا اگر اس نے کہا کہ روزہ رکھو تو اس بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا عبادتوں میں صبر کہلاتا ہے. اطاعت میں صبر, ہمیں ابھی بدلہ لینا ہے, اللہ نے کہا نہیں صبر کرو, صبر کرو, ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے. کیونکہ ایسا ہوا ہے, وہ شخص کہ جس کو رسول اللہ نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا, مسلمان اس کو رشتہ داری کے خوش فہمی میں واپس لے آئے. اب ہوا یہ کہ کوئی اس سے ایسا کام کروایا جائے جس سے رسول واپس خوش ہو جائیں. لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ فلاں دیہات سے جاؤ اور زکوٰۃ جمع کر کے لاؤ. تو ان مسلمانوں نے آپس میں طے کر لیا کہ کیوں نہ اسی کو امیر زکوٰۃ بنا دیا جائے, رسول اللہ کا نمائندہ بنا دیا جائے, اور یہ اس دیہات سے جا کے زکوٰۃ لائے, جب لے کر آئے گا تو رسول خوش ہوں گے اور اس کو معاف کر دیں گے. اب یہ جب حضرت وہاں پہنچے تو اس علاقے کے مسلمانوں پہ ان صاحب نے کفر کے زمانے میں بڑے ظلم کیے تھے. جب یہ بڑے کافر ہوتے تھے, مشرق ہوتے تھے, اس زمانے میں ان پر بڑا ظلم کیا تھا. تو جب یہ پہنچے تو ڈرتے ڈرتے گئے کہ ایسا نہ ہو یہ تو وہی علاقہ ہے جہاں پر میں آیا تھا انسپیکٹر بن کے. تو انہوں نے کیا کیا, غلام کو پہلے بھیجا. جب غلام گیا اور اس نے جا کے بتایا کہ رسول اللہ کا نمائندہ آیا ہے, تو وہ سارے دیہات والے دوڑتے ہوئے بارڈر کی طرف آئے جہاں یہ کھڑے تھے. یہ سمجھے کہ یہ مجھے پہچان گئے ہیں, یہ مجھے مارنے آئے, یہ وہاں سے بھاگ گئے. اب جب یہ بھاگ گئے تو اب یہ تو کیسے گئے, میں بھاگ کر آ گیا, میں فراری ہوں. تو کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا بڑی مشکل سے جان بچائی, وہ تو سارے کافر ہو گئے واپس. اس دیہات کے لوگ تو کافر ہو گئے, اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا, اسلام کو ماننے سے منع کر دیا, اور ساری باتیں اپنے فیور کی کرنے لگے. جو باتیں آتی تھیں جان بچانے کے لیے انہوں نے کر لی. لوگ تلواریں لے کر سامنے آئے, یا رسول اللہ اس دیہات کے لیے جہاد کا اجازت دیجیے. جیسے آج کل بہت سارے تیار رہتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ بنا دیجیے, ہمیں جہاد پہ جانا ہے. یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے, ہماری تلواریں کڑک رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے, ان کی یہ مجال. رسول اللہ خاموش, وہی نازل ہوئی, اے رسول اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. آیت کیا نازل ہوئی؟ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ اس کام میں پشیمانی اٹھانی پڑے. ابھی رسول اللہ جوش میں آ کے ان کو اجازت دے دیتے. اسی وجہ سے کہا یہ تو وہی کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مثلاً ہمارے علاوہ کون جانتا, جو بیان کر دیا وہی رسول کو ماننا پڑے گا, ایسا نہیں تھا. رسول اللہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں اپنے اعتبار سے اس کی تحقیق کروں. جب آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا تو وہاں پر جا کر معلوم کیا حالات کیا ہیں, تو انہوں نے کہا یہ رہے زکوٰۃ کے بورے, یہ رہا سامان, نہ جانے وہ کیوں بھاگ گئے. تو کہا کہ تم کافر نہیں ہو؟ کہا نعوذ باللہ, ہم کیوں کافر ہوں گے, ہم تو ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے, نہ جانے وہ کیوں ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے. ورنہ زکوٰۃ کا سامان تو یہ رکھا, زکوٰۃ بھی آئی, اس علاقے کے کچھ لوگ بھی آئے, آ کے اپنی بات کو بھی بتایا. تو عزیزان گرامی, ان کی فراری سے مسلمانوں کو ایک اصول مل گیا, اللہ کا ایک قانون بن گیا. قانون کیا بنا؟ چونکہ آیت کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے منطوق, ایک ہوتا ہے مفہوم. ایک تو وہ جو سامنے بات کر رہی ہے آیت, اور دوسرا اس کے پیچھے ایک رزلٹ نکلتا ہے. آیت میں کیا آیا ہے حکم؟ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو, لیکن اس سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی عادل آئے تو اس کو مان لو. فاسق کی قید اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس فاسق کے علاوہ کوئی عادل انسان اگر خبر لائے تو اس کو مان لو. یہی وجہ ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عادل کی خبر سے چاند کا پتہ چلے, عادل کی خبر سے یہ ہو, عادل گواہی دے. تو عدل ہمارے یہاں پہ جس چیز کے لیے رکھا ہے وہ قرآن کا حکم ہے, ہمارا بنایا ہوا حکم نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی بات پہ صبر نہ کیا جاتا اور اگر تلوار چلانے کا حکم دے دیا جاتا تو ان کی وجہ سے, ان کی بے صبری کی وجہ سے نہ جانے کتنے صاحب ایمان قتل کر دیے گئے. تو عزان گرامی, جس نے صبر کیا, اور صبر کو مولا کائنات سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ آپ کے پیر میں تیر لگ گیا, نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں, علی کو ایسے ہی چھوڑ دو, جب یہ نماز پڑھے تو نکال لینا. تو مولا کائنات کی نماز کے بارے میں رسول اللہ اتنا تو جانتے تھے کہ اس کی توجہ نماز کیا ہے. علی اہم اور مہم کو دیکھتے ہیں. ابھی اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ جسم ہے, جب کھینچا جائے گا تیر, جب مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے پیر سے تیر نکال لیا گیا, کوئی پتہ بھی نہیں چلا. تو عزان گرامی, لوگ تو بس قرآن کی اسی داستان کو سن رہے تھے کہ ان عورتوں نے زلیخا کی کہنے پر یوسف کو دیکھ کے نیبو کاٹ لیے, تو ان لوگوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لی تھی, پتہ نہیں چلا. عزان گرامی, اگر یوسف جمال کو دیکھ کر اگر زلیخا کی ان کنیزوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر عشق ہو جائے تو درد کا پتہ نہیں چلتا. تو مولا کائنات نے حقیقی معنی نماز بتایا کہ دیکھو اگر عشق اللہ سے ہے, اس سے ملاقات کر رہا ہوں, تو پھر میرے جسم کی کوئی. تو عزیزان گرامی, اس درد کو برداشت کرنا, خود عمرو ابن عبدوت کو جو ہے قتل کر کے قابو پانے کے بعد چھوڑ دینا, اس بات مسلمان تو یہ سوچتے ہیں علی بہت بڑی غلطی کی, یہ خود بھی اب تم مرو گے اور یہ بھی ہمیں بھی مارے گا. تو ان کو علی کے مرنے کی کوئی فکر نہیں تھی, اگر علی کے مرنے کی ہوتی تو سارے آتے, یا رسول اللہ آپ کا بھائی نہیں جائے گا, داماد نہیں جائے گا, ہم جائیں گے. نہیں, ان کو اپنی تھی. علی نے قابو میں کیا تو اس لیے خوش نہیں ہو رہے تھے کہ علی نے قابو کر لیا, اس لیے ہو رہے تھے اب ہماری جان بچ گئی, اب ہماری جانیں بچ گئی. تو عزیزان گرامی, اس مصلحت کا اسلام رہ گیا تھا جب مولا کائنات نے چھوڑا تو کہا کہ علی نے یہاں پر بڑی مسٹیک کر دی ہے اور یہاں پر یہ صحیح نہیں کیا, اس کو چھوڑ کے بڑا خطرناک, یہ تو زخمی ہو گیا ہے, یہ زخمی شیر ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جو پہلی بار قابو کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے, لیکن اس پہلی بار میں اس نے جو جسارت کی تھی اس میں میرا نفس شامل ہو گیا تھا, اور علی اپنے نفس کے شمول کے ساتھ اس کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا, تاکہ یہ بات صبح قیامت تک کے لیے رہ جائے کہ علی نے کسی کو تلوار اپنی دشمنی اور غیظ میں نہیں چلائی ہے, ہمیشہ تلوار جو چلائی ہے وہ اللہ کی راہ میں چلائی ہے, جا نسل پہچان کر چلائی ہے. عزیزان گرامی, تب کہیں جا کے علی کی ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین کہلاتی ہے, کہ جن و ملک کی عبادت پر بھاری ہے یہ تلوار. کیوں؟ کیونکہ جن و ملک کی عبادت خالصتاً نفس کے شمول کے لیے ہوتی ہے کہ میرا نفس جنت میں پہنچ جائے, میرا نفس جنت میں پہنچ جائے. لیکن مولا کائنات نے نفس کو یہاں پر بھی ہٹا لیا, اور اس کے بعد جو ہے اس بات کے لیے مولا کائنات کی اس عبادت کو بھاری مانا. تو عزیزان گرامی, صبر نے بہت سے پیغامات دیے ہیں, اور صبر کی اپنی بہت سی منزلیں ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت میں صبر کرنا, اس کے بعد تکلیفوں میں امتحان میں صبر کرنا. اگر ہمارے پر مشکلات آتی ہیں تو مشکلات تکلیفیں سب پہ آتی ہیں, کبھی جاب چلی جاتی ہے, کبھی بچوں کی کوئی پریشانی ہے, انحراف ہونے کی ساری چیزیں آتی ہیں جو کسی دشمن کے ذریعے نہیں آتی ہیں بلکہ ہمارے ہی روز کے معاملات میں آتی ہیں. اس کو بھی ہم بڑے خوبصورتی سے صبر کے ساتھ اگر پورا کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ خداوند عالم ہمارے ساتھ ہوگا. تیسرا جو ہوتا ہے وہ مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے. جب کبھی مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں پر صبر کرنا, اسے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لینا, یہ صبر کے بہترین طریقے سے. اور میں نے عرض کیا تھا صبر جمیل, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ بغیر شکوے شکایت کے خاموشی اختیار کر لینا, اللہ کے لیے راضی ہو جانا, راضی بے رضا ہو جانا بغیر کسی شکوے کے, اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے صبر جمیل عنایت فرما, چونکہ اس کا نقصان ہوا ہے. کہتے ہیں کہ صبر جو ہے فضیلتوں کا ستون ہے, صبر فضیلتوں کا ستون ہے. جہاں سے کمال بشر, فضائل بشر شروع ہوتے ہیں وہ صبر کی بنیاد پر ہیں. جو اپنے वादे को, अपनी चीज को, अपने बदले को अल्लाह पर छोड़ देता है। और अल्लाह जो है, हम दुआओं में पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह है हिल्महु बादा इल्मे, जिसका हिल्म पहले यूज इस्तेमाल होता है, इल्म बाद में इस्तेमाल। अल्लाह जानता है मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन वो मैं अपने इल्म से काम नहीं लेता, बल्कि अपने हिल्म से, अपने सब्र से काम लेता है कि ज़रा इसको माफ़ करके दे। अगर इससे मैं इंतकाम लेने लगूँ, इसमें ताकत ही कितनी है। खुदा इंतकाम नहीं लेता कभी, लेकिन हाँ इस बात में, क्योंकि जो अहले बैत ने जो चीज़ समय हमें जो समझाई है कि कभी तुम अल्लाह के हिल्म का इम्तिहान मत लेना, अल्लाह के हिल्म का इम्तिहान मत लेना। अल्लाह कहता है ना, रस्सी ढीली छोड़ना, इसको हिल्म कहते हैं। अल्लाह रस्सी को ढीली छोड़ता है, और वो ये कहता है कि अहले बैत सिखा के गए कि ये ना समझना कि अगर वो बदला नहीं ले रहा है फौरन, तो अल्लाह इसका बदला नहीं ले सकता, अल्लाह इसको नहीं ले, ऐसा नहीं है, उसकी आदत नहीं है इंतकाम लेना। वो आदतन नहीं, वो उसूल के ज़रिए तुम्हें सज़ा देता है, इंतकाम की बुनियाद पर खुदा सज़ा नहीं देता है कि अच्छा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ, नहीं। वो उसूल और अदालत की बुनियाद पर हमें सज़ा देगा, और इसी बुनियाद पर कहते हैं कि सब्र को हमारी ज़िंदगी में नाफिज कैसे करें। कह रहे हैं कि सब्र के असरात को हम बहुत डीपली स्टडी करें, उसका दकीक मुतालिया करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, जानने की कोशिश करें कि सब्र के नतीजे और रिज़ल्ट्स कैसे आए। जिन्होंने सब्र नहीं किया उनके रिज़ल्ट्स को एक तरफ देखें, स्टडी करें, और जिन्होंने सब्र किया उनके। अगर यजीद कहता ठीक है इमाम हुसैन से कि देखते हैं हालात, देखते हैं हम छोड़ते हैं, आप सोच लीजिए, आप ये कर लीजिए, या मैं अपने अंदर कोई चेंजेस ले आऊँ, मुमकिन है कि नहीं। उसने ये मौका नहीं गंवाया और कहा कि नहीं हुसैन, या तो सर दो या बैत करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है मुसीबतों पे सब्र किया, पानी की बंदिश पे सब्र किया, शहादत पे सब्र किया, लेकिन उस सब्र का नतीजा क्या निकला? इस्लाम जिंदा और जावेद हो गया, इस्लाम जिंदा और जावेद हो गया। सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा और जावेद हो गए, इमाम हुसैन सैयद शहदा बन गए। सैयद शहदा बनने की बुनियाद पर अल्लाह ने कमालात अता किए, चार कमाल जो इमाम हुसैन को मिले किसी को नहीं मिले। इमाम हुसैन की मिट्टी को खाके शिफा करार दिया गया, इमाम हुसैन के जेर गुंबद नमाज को पूरा करार दिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र में गुजरने वाली उम्र को अल्लाह ने शुमार नहीं किया। मजलिसों में जितनी भी हमारी वक्त गुजरेगा उसका अल्लाह हिसाब नहीं लेगा कभी, ये तय है। और अल्लाह ने इमाम हुसैन की नस्ल में बकिया इमामों को रखा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की बुनियाद पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये कमाल अता हुआ है कि वो, और बात है कि मसलन मसलहत दीन क्या है, हमारे नज़दीक ये दीन जो है इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों के हिसाब से, लेकिन इमामत जो है वो ज़ुर्रियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रखी है। वरना हम जिसको कहते हैं फ़िक़ह जाफ़रिया, इमाम हसन की बेटी इमाम हुसैन के बेटे, जब इन दोनों की शादी हुई तो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और दीन पैगंबर को इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कलम बंद किया है, बिखरे हुए फतावा को, बिखरी हुई हदीसों को, बिखरी हुई सुन्नतों को, बिखरी हुई आयतों को इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने मुनज़्ज़म किया, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उसकी तालीम दी। तो इसी वजह से ये दीन हमारे हिसाब से हसन और हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों की नस्लों से ही दीन चल रहा है, लेकिन इमामत की जो गुफ्तगू है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उसमें बाकी रखा। और उसके बाद कहते हैं कि दूसरा ये कि बेसब्री के नुकसानात को स्टडी किया जाए, जहाँ सब्र के असरात को और उसके नतीजे को देखा जाए, वहीं पर बेसब्री के नतीजों को भी देखा जाए। उसके अलावा ज़िंदगी की हकीकतों में सब्र के मुकाम को तलाश करो कि सब्र ने तुम्हें कहाँ कहाँ बचाया है। जहाँ आपने सब्र किया आप बचे, जहाँ आपने सब्र नहीं किया वहाँ आपने ये नुकसान उठाया, इसको आप देखें। और उसके अलावा औलियाए खुदा की ज़िंदगी का मुतालिया करें। अगर हमने ऐसा किया तो हमें सही माना में सब्र के बारे में, अगर और कुछ नहीं तो आप आयात मौजूई पर बड़ी तफसीरें लिखी गई हैं, तफसीर कुरान 12 तरह की होती हैं, इंशाल्लाह कैसे कभी मौका मिला तो बयान करूँगा आपके खिदमत में। उसमें से एक होती है तफसीर मौजू, यानी अगर सब्र है तो सब्र से मुतालिक कुरान मजीद में जितनी भी आयात आई हैं उनको जमा किया गया, आप उनकी स्टडी करें। اور آپ نتیجہ نکالیں گے کہ واقعاً اللہ نے جو کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو عزیزان گرامی، صبر انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، صبر انسان کو جاوید بنا دیتا ہے، صبر انسان کو بے نیاز بنا دیتا ہے، صبر انسان کو کی غربت کو دور کر دیتا ہے، صبر انسان کی عزت و شرف کو زندہ رکھتا ہے، صبر انسان کی کرامت بشری کو زندہ اور جاوید بنا دیتا ہے. عزیزان گرامی، اسی معاملات میں جب ہم دیکھیں گے ان اماموں کی زندگی کو اگر اٹھائیں گے، ہمارا ہر امام مقام صبر میں بہت آگے ہے، بہت آگے. اور اس صبر کے جو معنی ملتے ہیں، آپ دیکھیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے، فرزند رسول، میں سب جگہ گھوم آیا، مجھے اسم اعظم نہیں ملا، آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں، آپ میں نے سنا ہے کہ یہ آپ کے یہیں سے مل سکتی ہے. امام نے فرمایا کہ اگر تجھے اس بات کا یقین ہوتا تو پوری دنیا نہ چھان کے آتا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب جگہ ہویا ہے، کہیں سے نہیں ملا اور آپ کے یہیں سے ملے گا. یعنی مجبور ہو کے آئے ہو، ہمیں امام مان کے آتے. تو امام نے فرمایا، تمہارے پاس جتنا علم ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے. کہنے لگا، نہیں فرزند رسول، آج تک آپ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. اور بڑی باتیں کرنے لگا، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کے چڑھاوے میں آئیں، ایسا کچھ نہیں تھا ان کی طرف. امام نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے میں تمہارا ایک امتحان لوں گا، اس لائق سمجھا تو میں تمہیں اسم اعظم کا علم ضرور دوں گا. ایسا کرو، کل صبح مجھے فلاں پل پہ ملنا. وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے. حضرت آ کے صحیح ٹائم پہ آ گئے، جو کہ چاہیے تھا. امام آ تو گئے لیکن ایک طرف کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے کہ کیا کرتا ہے. ایک بوڑھا جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لا رہا تھا، اپنے سر پہ رکھ کے لے جا رہا تھا بیچارہ. چلتا چلا جا رہا تھا، کیا دیکھا کہ اس لکڑی کا کوئی ٹکڑا ان کے چبھ گیا، حضرت کے جو کھڑے ہوئے تھے. ان کو بڑا غصہ آیا، چہرے کا رنگ بدلا اور اس بوڑھے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. جب یہ بوڑھا پل کے بیچ میں پہنچ گیا، بولے بغداد کے، تو اس کو بہت مارا اور مارتے مارتے اس کو دریا میں پھینک دیا. اس بزرگ کو دریا میں پھینک دیا، بیچارے کی لکڑی بھی چلی گئی، بہہ گئی، خود کی بھی جان بڑی مشکل سے بچی، زخمی بھی ہو گئے. بہرحال یہ آ کے پھر کھڑے ہو گئے وہاں کا تلاش کرنے کے لیے، یہاں اسم اعظم لینے کے لیے. اب وہ بوڑھا نکل کے بیچارہ بھیگتا ہوا، سارا سام اس کی لکڑی چلی گئی، آ کے ان سے معافی مانگنے لگا کہ بھائی، لگتا ہے تمہیں مجھ سے کوئی اذیت پہنچی ہے، اذیت کی تو تم نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن مجھے معاف کر دو اگر مجھ سے کوئی غلطی. تو کہنے لگا، چلا جا ورنہ میں ترا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. وہ بیچارے سر جھکا کے چلے گئے. امام آئے، کہنے لگے، ارے تم ناراض ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، ارے فرزند رسول، ہاتھ پیر کام کرتے نہیں ہیں، آ جاتے ہیں باہر. تو امام نے کہا، اچھا تمہیں اس سے غصہ آ رہا ہے اس آدمی؟ بولا، ہاں فرزند رسول، یہ فطری بات ہے. کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا اس وقت تو اس بوڑھے کا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا، میں اس کو جانور بنا دیتا، اس کو جانور بنا دیتا تاکہ یہ یاد رکھتا کس سے پالا پڑا ہے. امام نے کہا، اچھا. امام نے فرمایا، وہ جو بوڑھا جا رہا نا، اس کے پاس اسم اعظم کا علم ہے، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا، اس کے پاس علم ہے؟ کہا. امام نے فرمایا، اگر میں تمہیں دے بھی دوں گا تو وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے لیے ظرفیت شرط ہے. ابھی تمہاری لیاقت اس جگہ نہیں پہنچی کہ تمہارا دل اللہ کے اس نام کو برداشت کرے، سمجھ لینا. تو یہ جو جادو منتر جنتر یہ سیکھ لینا، اس کے پہلے ظرفیت اختیار کرے، صاحب کمال بنے انسان، اپنے اخلاق میں اپنے صبر میں انسان کسوٹی پر پہنچے، تب کہیں جا کے اللہ کا نام بھی فائدہ دے گا. ورنہ اللہ یہ تھوڑی ہے کہ ہر برے کے آدھ ہاتھ لگ جائے گا، ایسے تھوڑی لگنے والا ہے. اس میں اعظم، امام نے فرمایا کہ اگر میں تجھے دے بھی دوں تو تیرے کسی کام کا نہیں ہے، چونکہ اللہ کا جو اس میں اعظم حمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسی صفات ضروری ہیں جو اس بوڑھے میں ہے، کہ تم سے اتنے ہونے کے باوجود، اتنی اذیتیں اٹھانے کے باوجود تم سے آ کر اس نے معافی مانگی اور تم نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، جاؤ تمہیں ملنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہمارے دروازے پہ مل ضرور جاتا ہے لیکن صاحب لیاقت کو ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا ہے. تو عزیزان گرامی، ان کے دینے میں کوئی بک نہیں ہے، ہمارے اس ظرفیت تک پہنچنے اور اس کمال تک پہنچنا شرط ہے. اگر ہم ان کمالات تک پہنچ جائیں تو پھر یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمیں اپنے, یہ تو کمال بانٹنے کے لیے آئیں, یہ کمال بانٹنے کے لیے آئیں, ان کے یہاں پر بخل نہیں ہے, ان کے یہاں پر ایسا نہیں کہ اگر دے دیا تو ہمارے پاس ختم ہو جائے گا, نہیں, یہ جانتے ہیں کہ کس کو دینا چاہیے. لہٰذا ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی بات کا شکوا کریں, بجائے اس کے کہ جو ہے ہم کسی بات پر جو ہے باتیں کریں, ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو ایسا بنائیں جیسا ہمارا امام چاہتا ہے, ہم امام کے سچے عزادار بنیں. کالا لباس ایک ذمہ داری کی دنیا ہے. کالا لباس ہم نے حسین کی عزاداری کو جو اختیار کیا ہے, یہ کسی دکان سے خریدے ہوئے کپڑے کا نام نہیں ہے. کالا لباس ذمہ داری کا نام ہے کہ وہ وزن شریعت جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, اس کو دوش پہ اٹھا لینے کا نام ہے. اعزان گرامی, جب تک اس دنیا تک کے پاس کونے کونے میں ہم امام حسین کی معرفت نہ پہنچا دیں, دین کی صحیح دنیا صحیح شریعت کو ان تک نہ پہنچا دیں, اس وقت تک ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اور یہی وجہ تھی کہ کس بیٹے کو ایسا ہے کہ وہ بدلہ نہ لے. ہر بیٹا اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتا ہے, لیکن سید سجاد نے صرف اس وزن شریعت کی بنیاد پر لبوں پر خاموشی اختیار کر لی. سید سجاد, عزیزان گرامی, آج 11 محرم ہے, آج 11 محرم ہے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا ہے. اتنی مہلت نہیں ہے کہ امام حسین کو ان کا جوان بیٹا بابا کو دفنا دے. سید سجاد جب مقتل سے گزرے تو کیا دیکھا, جناب زینب نے ایک آواز دی, آنتا خو زینب, کیا تو ہی میں زینب کا بھائی ہے؟ عزیزان گرامی, نا حسین کی لاش کو پامال کیا گیا تھا کہ جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ کہہ رہی ہے, بھیا کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کہ یہ وہی بھائی ہے. اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے شہزادی نے فرمایا, اے نانا, آپ پر میرا سلام, آپ کی نماز جنازہ میں ملائکہ نے شرکت کی, لیکن یہ میرا حسین اپنے ہی خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے, اپنے ہی خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے. ابھی بی بی یہ شکوہ کر ہی رہی تھی, ابھی یہ گفتگو کر ہی رہی تھی, ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا, ایک مرتبہ قریب ہے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے. اے سید سجاد, یہ رنگ کا کیا ہوا, یہ رنگ کیسے اڑ گیا؟ ایک مرتبہ زینب نے متوجہ کر کے کہا, اے سید سجاد, ابھی میں زندہ ہوں, اے میرے لاڈلے, میرے زمانے کے امام, بتا کیا پریشانی ہے؟ سید سجاد پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, کہا, پھوپھی اماں, ارے ان نجیسوں نے اپنے کشتوں کو تو جمع کر کے دفنا دیا, میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق اور لنگر پہنا کر عزیزان گرامی اہل بیت اطہار علیہم السلام کو کوفہ لایا جا رہا ہے. تمام بیبیوں کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا. عزیزان گرامی, بے کجاوا اونٹوں پر بیبیوں کو بٹھایا گیا. زینب نے کہا, سید سجاد, ارے زینب دن کی روشنی میں کوفے میں وارد نہیں ہوگی, ارے یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پر میں شہزادی بن کر آئی تھی, بابا کا زمانہ یاد آ گیا, ارے کوفے میں رات کو زینب وارد ہوئی تھی اور اس محلے میں مردوں کا نکلنا بند ہو گیا. بنی ہاشم کے پہرے میں علی کی لاڈلیاں اونٹوں سے اتر کر گھر میں چلی گئی تھی, یہاں محلے میں قرآن بن کر رہی, مفسر قرآن بن کر رہی, یہاں کی بچیاں بڑی ہو گئی تھی. زینب اولیاء مقام کہتی ہیں, ارے جب یہ سنیں گی کہ زینب اس حال میں آئی ہے, حاضیزو, کوفے کے دروازے پر ابھی یہ قافلہ پہنچا ہی تھا, ایک مرتبہ کیا دیکھا, ارے درے کوفہ سے آواز آئی, اے بی بی میرا سلام قبول کریں, اے زینب و کلثوم, علیکنہ منی السلام. زینب نے کہا, سید سجاد, ارے اس کوفے میں ہمیں سلام کرنے والا کون ہے؟ سید سجاد نے درے کوفہ پر
देखा, आवाज दी, अरे फूफी अम्मा, अरे चचा मुस्लिम का सर लटका है, अरे आंखों से खून जारी है, नजरें झुकी हुई, अरे बीबी बेमकनो चादर, मुस्लिम किस तरह से आपको देखे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। अरे ज़ैनब कुलसूम को, बीवियों को बेमकनो चादर दरबार में हाजिर होने के लिए कहा गया। एक मर्तबा जब हाजिर हो गए तो हाजिर होने के बाद उबैदुल्ला ने जब देख लिया हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए, हुसैन के बेटे के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार तोको लंगर पिनाकर दरबार में हाजिर किया गया। और उसके बाद उबैदुल्ला ने जब देख लिया हुसैन मारे गए तो कहा कि आओ मैं उस असीर को इनका हाल दिखाऊं ताकि उसके गुरूर में कुछ कमी आ जाए। एक मर्तबा एक असीर को बुलाया गया, हाथों में हथकड़ियां, गले और बेड़ियां पड़ी हुई हैं, गले में तौक पड़ा हुआ है। एक मर्तबा इस असीर को बुलाकर कहा, ए मुख्तार अपने अमीर को सलाम कर। मुख्तार ने कहा, मेरा अमीर तो मेरा अमीर मदीने में बैठा है, मेरा अमीर तू नहीं हो सकता, मेरा अमीर हुसैन है। कहा, मुख्तार तुझे तेरे अमीर की ज्यारत करा देते हैं। एक मर्तबा सर से सरपोश को हटाया, मुख्तार की निगाहें सरे इमामत पर पड़ी। एक मर्तबा या अली की आवाज बुलंद की, जंजीरों को तोड़ा अनकरीब ताकि तलवार को कब्जे में ले ले। एक नहीव सी आवाज आई, मुख्तार जरा सब्र करो, अभी वक्त नहीं आया। अब जो मुख्तार ने देखा, कहा कौन? कहा तेरा इमाम अली इब्ने हुसैन। कहा मौला मुझे इजाजत दो। कहा मुख्तार पहले आंखों को बंद करो, मेरी माँ बहने बेमकना हो चादर और इस पलीद का दरबार। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
تُصَبِّحُ قَضَائِكَ
بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ میرے معبود دشمنان اسلام کو دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ میرے معبود مومنین بر سر پیکار ہیں، ان کو فتح و ظفر عنایت فرما۔ میرے معبود ماہ محرم میں جانے والی قربانیوں کو قبول فرما۔ میرے معبود ان کے پسمندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، اور ان یتیموں کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود جیسا بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، ہماری نسل تیرے حوالے ان کی حفاظت فرما، نسلوں کی تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ علماء اعلام مراجع کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ میرے معبود ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، در حسین مزار حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما۔
سلام کعبہ دل ہا حسین جا، سلام شام اما فل ہا حسین جا، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای راهبر والا حسین جان، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، همیشه بالا بام نام تا تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین زامنم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا عزا یست را حسین جانم، 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 سلام کعبه دلها حسین جانم، سلام کعبه دلها حسین جانم، سلام شمع من فلها حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیام حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، همیشه